الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. شرک اور توحید کو اللہ تعالی نے اس آیت میں عجیب طریقے سے سمجھایا ہے. مثال جو بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے وہ یہ ہے کہ دو غلام ہیں. ایک غلام پورا کا پورا ایک ہی مالک کا، اور دوسرے غلام میں کئی افراد شریک ہیں، کئی پارٹنر ہیں. پراپرٹی خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، مال و اسباب کی خریداری ہوتی ہے، تو غلام بھی مال ہی ہے، ملکت ہے. تو ایک غلام تو وہ ہے کہ جس کا مالک اور اونر ایک ہی شخص ہے، اور دوسرا غلام وہ ہے جسے کئی آدمیوں نے خریدا. اب دونوں کی صورت حال پہ غور کیجئے. ایک غلام ایک ہی مالک کا، تو ذہنی طور پہ اسے وہ پریشانی نہیں ہوگی جو اس غلام کو جس کے کئی اونر اور مالک ہیں. جو ایک ہی مالک کا غلام ہے اسے تقریباً اپنا پورا نظام معلوم ہوتا ہے کہ میرا مالک فلاں وقت سوتا ہے، فلاں وقت اٹھتا ہے، اس کے لیے فلاں وقت کھانا حاضر کرنا ہے، اس کی فلاں خدمت کرنی ہے، اس کا فلاں کام کرنا ہے. ایک ہفتے، دو ہفتے، تین ہفتے میں اس غلام کو پوری روٹین معلوم ہو جاتی ہے. اور چونکہ ایک ہی مالک کا غلام ہے، اس وجہ سے وہ ایک مالک بھی اپنے سارے کام اپنے اس غلام سے اس طرح کروا لے گا کہ اس غلام کو کھانے کا وقت بھی ملے، سونے کا وقت بھی ملے، اپنی ضروریات پورا کرنے کا وقت بھی ملے. اس لیے کہ مالک ایک ہی ہے تو اپنے غلام کے 24 گھنٹے سے وہ واقف ہے. اور مالک کئی ہیں تو غلام کے ذہن میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ مجھے فلاں بھی بلا سکتا ہے، مجھے فلاں بھی ابھی بلا سکتا ہے، ادھر سے بلاوا آیا تو یہاں آنا پڑے گا، اور یہاں سے ابھی کام سے فارغ ہوا اور کچھ لیٹنے کا کمر سیدھی کرنے کا ارادہ ہوا کہ دوسرے نے بلایا وہاں جانا پڑے گا۔ اور ہر مالک کے چونکہ اوقات متعین ہوتے ہیں تو ہر مالک کے پاس وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے گزارتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ باقی کے 22 گھنٹے بھی یہ مشغول ہی رہتا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے ہی تو کام کرنا ہے۔ اب یہ بھی کام لے رہا ہے، وہ بھی کام لے رہا ہے، وہ بھی کام لے رہا ہے، کتنی پریشانی، ذہنی اذیت بھی اور جسمانی آرام بھی نہیں ملتا اسے۔ وہ ہر وقت متحیر رہتا ہے، حیران و پریشان رہتا ہے، کنفیوژن میں زندگی گزارتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس وقت کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس انسانوں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو ایک ہی کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں کہ وہ کئیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں اور 360 معبودوں کو مانتے ہیں، اور کچھ مذاہب میں تو کروڑوں خدا ہیں، کوئی حد ہی نہیں، گنتی ہی نہیں، اور وہ بس حیران و پریشان رہتا ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہاں سے اس کی حاجت پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو کسی بت کے سامنے جھک جاتا ہے، وہاں سے بھی کوئی اچھے نتائج اسے سمجھ میں نہیں آتے، نظر نہیں آتے تو کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اور کچھ مسلمانوں کا بھی ایسا حال ہو جاتا ہے کہ مانتے تو ایک ہی کو ہیں، لیکن عملی زندگی میں دیکھو تو کبھی اس پیر کی چوکھٹ پہ، کبھی اس درگاہ کی چوکھٹ پہ اپنی گردنوں کو جھکا رہے ہیں، کبھی یہاں تعویذ لیا، کبھی وہاں تعویذ لے لیا۔ دنیاوی کاموں میں ہوں، اخروی کاموں میں، ہر اعتبار سے توحید جتنی مفید ہے اتنا شرک مفید نہیں ہے۔ دین میں تو شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہیں اور اپنے پیغمبر سے یہ بات کہہ کر ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پیغمبر کو اگر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اس معاملے میں تو تمہیں کتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ میرے پیغمبر، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو گاٹے میں پڑ جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جس کے پاس سب کچھ ہے، ساری روحانی دولتیں، اگر وہ شرک کر کے گاٹے میں پڑ سکتا ہے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید جو ہے یہ بہت اہم شے ہے، اسی وجہ سے جو حضرات اپنی روحانی اصلاح کی فکر کرتے ہیں انہیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے روحانی معاملات میں اپنے شیخ ہی کی طرف رجوع کریں، یہ نہ ہو کہ یہاں بھی پوچھا اور وہاں بھی پوچھا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوری عقیدت کے بعد بیعت ہونا چاہیے تاکہ بیعت ہونے کے بعد ادھر ادھر کہیں کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ جھنجھوڑ رہے ہیں مشرکین کو کہ بھئی ذرا غور کرو تم اس مثال پر کہ اگر ایک غلام ہے اور وہ ایک ہی کا ہے، اور ایک غلام ہے کئیوں کا، دونوں کی حالت برابر ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالی مثال بیان کرتے ہیں ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، جس میں کئی پارٹنر ہیں، اور پارٹنر بھی کئی سے متشاکسون، आपस में जिद करने वाले, कॉम्प्रोमाइज करने वाले भी नहीं कि भाई ठीक है, आपस में जिद करने वाले, व रजुलन, और एक दूसरा शख्स सलमन ले रजुल, जो पूरा का पूरा एक ही के लिए है, हल यस्तवियान मसला, क्या ये दोनों हालत में बराबर हो सकते हैं? अब जाहिर है कि इसका जवाब क्या होगा कि दोनों हालत में बराबर नहीं हो सकते। काफिर भी यही कहेगा, मुशरिक भी यही कहेगा, मुसलमान भी यही कहेगा, सब ये कहेंगे और कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि दोनों की हालत बराबर नहीं है, एक राहत में होगा दूसरा परेशान होगा। तो अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की तरफ से चूंकि ऐसी हुज्जत और ऐसी दलील पेश की गई है कि जिस दलील के सामने मुसलमान को और काफिर को सबको सर झुकाकर यह कबूल करना पड़ेगा कि वाकई जो शख्स मुवहिद और एक ही खुदा को मानने वाला है वो फायदे में रहेगा, और जो एक से ज्यादा खुदाओं को मानेगा वो फायदे में नहीं रहेगा। कम अज कम दुनिया की जो मिसाल बयान की है उसमें तो मानना ही पड़ेगा कि वो गुलाम जिसका एक ही मालिक है वो राहत में है, और वो गुलाम जिसके कई मालिक है वो राहत में नहीं। तो इत्माम हुज्जत हो गई, एक ऐसी ठोस दलील पेश की गई कि इनकार कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है कि हुज्जत पूरी हो गई है। अब जब हुज्जत पूरी हो गई और दुनियावी मामलात में तुमने इस बात को कबूल कर लिया, तो फिर अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू के मामले में तौहीद को कबूल करने में क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है? बल अक्सरहुम ला यालमून, बल्कि उनमें से अक्सर इस हकीकत को समझते ही नहीं। यानी इन दोनों में तफरीक करते हैं कि भाई जहां तक दुनियावी मामलात का ताल्लुक है वहां तो एक गुलाम एक ही आका का है तो बहुत राहत में रहेगा और फायदे में रहेगा, एक गुलाम कई आकाओं का होगा तो मुफीद नहीं है, इसमें तो मानते हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू के मामले में नहीं मानते। वहां ये कहते हैं कि एक से ज्यादा खुदा हो तो ज्यादा अच्छा है कि खुदा आपस में अपने कामों को तकसीम कर लेंगे और तकसीम करके जल्दी जल्दी हमें फायदा पहुंचा सकेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि इनमें से अक्सर समझते ही नहीं, और ये समझने की बात इसलिए ये समझ नहीं रहे हैं कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जो समझने की कोशिश करता है उसे अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू जरूर समझा देते हैं। अब आगे इरशाद फरमा रहे हैं कि अब दो गिरोह हो गए, मुशरिक और मुवहिद। तो अगर दुनिया में नहीं समझते, दुनिया में नहीं मानते, तो फिर इन्हें यह बतला दिया जाए कि आखिरत में तुम्हारे दरमियान फैसला होगा। इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन, आप बतला दीजिए कि मैं भी मरने वाला हूं और तुम भी मरने वाले हैं, बेशक आपको भी मरना है, व इन्नहुम मैयतुन, और बेशक ये भी मरने वाले हैं। आप ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाएंगे, तौहीद लेकर जाएंगे, ये कुफ्र और शिर्क की जुल्मत को लेकर उठेंगे, और अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू के दरबार में तुम्हारा केस और मुकदमा पेश किया जाएगा। सुम्म इन्नकुम यौमल क़ियामत इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर तुम सारे के सारे क़ियामत के दिन तुम्हारे रब के सामने अपना मुकदमा पेश करोगे और आपस में झगड़ोगे और हुज्जतबाजी करोगे, और अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू मुवहिदीन के हक में फैसला फरमाएंगे। इस आयत के तहत हजरत मुफस्सिरीन ने लिखा है सुम्म इन्नकुम यौमल क़ियामत इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, बल्कि उससे पहले वाली आयत इन्नक मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन के तहत ये लिखा है कि अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने इसमें हम सभी को फिक्र आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया कि देखो मेरा पैगंबर अपनी तमाम तर उलूव शान के बावजूद भी दुनिया से जाने वाला है। इन्नका मैयतुन, हमारा पैगंबर दुनिया से जाने वाला है, जब मौत से हमारे पैगंबर को फिरार नहीं तो तुम्हें कैसे फिरार हो सकता है? इसलिए सबसे पहले तो एक फिक्र आखिरत पैदा करो, और आयत करीमा में इस अंदाज को इख्तियार करने की वजह यह पेश आई कि आप भी इंतकाल करने वाले हैं और बाकी सब इंसान भी। ये नहीं कहा कि तमाम इंसान मरने वाले हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहां साफ अल्फाज में कहा कि आप भी मरने वाले हैं और दूसरे भी, ताकि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के मौके पर किसी को यह शक बाकी न रह जाए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर नहीं सकते। چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا کہ نہیں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو آیتیں تلاوت فرمائی تھی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہو سکتی ہے، اس میں ایک آیت تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اور دوسری یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ انک میت وانہم میتون۔ جب یہ دو آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس میرے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر ایک ایسی حالت طاری ہو گئی تھی کہ ان دو آیتوں کا مجھے استحضار ہی باقی نہیں رہا تھا، گویا کہ میں نے یہ آیتیں پڑھی ہی نہیں تھی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پہلی مرتبہ میں نے آیتوں کو سن رہا ہوں۔ ایک غم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر۔ تو ایک مسئلہ جو ہے اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بڑے ہیں تو موت سب پر طاری ہو سکتی ہے، ان پر نہیں ہوگی۔ نہیں، انک میتن، آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں، اور سب کے سب، کافر بھی، مسلمان بھی، ظالم بھی، انصاف پرور بھی، مظلوم بھی، اور فاسق فاجر بھی، اور بڑا بھی، چھوٹا بھی، حاکم بھی، رعیت کے افراد بھی، سب کو۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کے سارے مقدمات کا فیصلہ چکائیں گے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آپس میں خون ریزیوں کے بارے میں حساب لیں گے، آپس میں خون ریزیاں۔ ان اول ما یحاسب به العبد الدماء، آپس میں ایک دوسرے کا خون کیا ہوگا اس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور یہاں ہے کہ سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ تو حضرات علماء نے ان دونوں کے درمیان میں اس طرح جمع فرمایا ہے کہ حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ جب حقوق اللہ کا حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے نماز، اور جب حقوق العباد کا حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے خون، اس لیے کہ حقوق العباد میں خون ریزی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کی سزا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہونی چاہیے، ہمیشہ جہنم ہو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایک لمبی مدت تک سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی وجہ سے دوبارہ نکلے گا، لیکن سزا یہی ہونی چاہیے تھی کہ ہمیشہ جہنم میں رہتا۔ اتنی خطرناک بات ہے کسی مؤمن کو قتل کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی پر کوئی ظلم کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس دن سے پہلے پہلے دنیا ہی میں صفائی کر لے کہ جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، درہم دینار ثواب ہوگا، ثواب لیا جائے گا یا اس کے سر پر برائیاں ڈالی جائے گی۔ اور وہ حدیث تو مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی مفلس کون ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، بالکل بیچارہ خالی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت نیکیوں کو لے کر آئے گا، لیکن چونکہ اس نے فلاں کو مارا تھا، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں پر بہتان باندھا تھا، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس بہتان اور اس دست درازی اور اس ظلم کی وجہ سے اس سے نیکیوں کو لے کر ان مظلوموں کو دلوائیں گے، اہل حقوق کو دلوائیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی لوگوں کے حقوق اس کے ذمے باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اب اس کے سر پہ ڈالو، ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. تو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، نیکیوں کا انبار ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر گناہوں کا تودا اور گناہوں کا انبار کھڑا ہو جائے گا اور اللہ جل جلالہ عم نوادہ کے حکم سے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ہے. اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن جو ہے آپس میں لوگوں کے جتنے معاملات ہیں ان سب کا تصفیہ کیا جائے گا. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ڈرو، اور سب سے پہلے تو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق ہی نہ آئے، اور اگر آ گیا ہے تو حق باقی نہ رہے. مرنے سے پہلے پہلے تصفیہ کر لینا چاہیے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی ظالم چلا جاتا ہے کبھی مظلوم چلا جاتا ہے، اور موت کے بعد جو ہے پھر اس کا تصفیہ بہت مشکل ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتُعَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ حق والوں کو ان کے حقوق پورے پورے پہنچائے جائیں گے قیامت کے دن. اس لیے کہ اللہ تعالی وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ ظلم نہیں کرتے، انصاف ہے، پورا کا پورا انصاف ہے وہاں. لَتُعَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حقوق حقوق والوں کی طرف پورے پورے ادا کیے جائیں گے. حتی یقاد من الشاتل للشاتل جلحاء من الشاتل قرنا، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کو بدلا دیا جائے گا سینگ والی بکری سے. سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، تو وہ قیامت کے دن جس کا سینگ نہیں تھا اس کو سینگ مل جائے گا، اور وہ پھر اس سینگ والی بکری کو مارے گی. اس کے بعد جو ہے ان کو کہا جائے گا کونو ترابا، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ. یعنی جانوروں کے لیے نہ جہنم ہے نہ جنت ہے، اور دنیا میں وہ مکلف نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسے منصف اور عادل ہیں کہ ان کو مٹی بنانے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو کچھ زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کونو ترابا، اب تمہارا معاملہ طے ہو گیا، اب تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ. اس وقت کافر دیکھ کر یہ تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. اس لیے کہ اسے قیامت کے دن یقین ہو جائے گا کہ میں کفر کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہوں گا. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں دنیا میں جو ہے ہر ایک کے ساتھ تصفیہ کر لینا چاہیے، معاملات کی صفائی کر لینی چاہیے، اور اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا حق ہمارے ذمے نہ رہے، ورنہ یہ ساری ہماری نمازیں چلی جائیں گی. یعنی یوں سمجھو کہ ہم دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کی عزتوں پہ حملے کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن ان کو دینے کے لیے. یہی ہوا کہ ایک طرف ہم ساری نیکیاں تیار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دوسروں کی عزتوں پہ ہماری طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہم دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کے دلوں کو توڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک طرف دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف ساری عبادتیں کر کے ان کو دینے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، سب کا سب ان کے حوالے ہو جائے گا. اس لیے اس کا جو ہے پورا اہتمام کیا جائے کہ آخرت آنے سے پہلے پہلے ان تمام امور سے آدمی پاک ہو جائے. ہمارے ذمے کسی کا مال نہ ہو، میراث کی تقسیم صحیح ہو، کسی کا قرض ہمارے ذمے ہے وہ قرض دے دو. دنیا کا فقر جو ہے وہ آخرت کے فقر سے بہت اچھا ہے. آخرت میں اگر فقیر ہو جائے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور دنیا میں اگر فقر ہو جائے گا تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ کے بھی اپنا پیٹ بھر لے گا. اور دنیا کے فقر کا تو یہ حال ہے میرے بھائیوں کہ ممکن ہے کہ آسائش اور آرام اور عیاشی سے آدمی بیچارہ فارغ ہو جائے، لیکن پیٹ بھرنے کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. دنیا کا فقر ایسا نہیں ہے کہ آدمی بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے گا. لیکن آخرت کا فقر ایسا ہے کہ وہاں کوئی کسی کو مدد نہیں کر سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. وہاں نہ خرید و فروخت ہے، وہاں نہ سفارش ہے، وہاں نہ کسی کے دوستی کام آئے گی. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل
ولا هم ينصرون, کوئی نہ مدد کرے گا, کوئی نہ معاوضہ دے کر کے چھڑا سکے گا, نہ ضمانت پر چھڑا سکے گا, نہ شفاعت ہوگی, نہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو کام آ سکے گا. وتقوا یوما یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده, باپ لڑکے کو کچھ کام نہیں آئے گا, ولا مولود ہو جازی عن والده, نہ لڑکا باپ کو کچھ کام آئے گا, کوئی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی, باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹے اور اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے, بھائی بہن سے, بہن بھائی سے, بیوی شوہر سے, شوہر بھائی سے. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی, اس دن ہر ایک کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی, یعنی اسے دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی, وہ اپنی فکر میں اتنا زیادہ ہوگا. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, نفسی نفسی, نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی, ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ رہے ہوں گے, نفسی نفسی لا اسألک الا نفسی, لا اسألک مریم اللتی ولدتنی, میں اپنی ماں مریم جس نے مجھے جنا اس کی بھی سفارش نہیں کرتا, نفسی نفسی یہ اللہ بس میری جان بچ جائے, میری جان بچ جائے. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میرے بھائیو ہمیں اپنی حفاظت کا سامان تیار کرنا ہے, دوسروں پر ہماری طرف سے کوئی دسترازی نہ ہو, ہماری زبانیں ہم کیوں گندی کریں کسی کی بات کر کے. وقت ایک مسلمان کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے, وہ کسی کی غیبت کرے, کسی پر بہتان باندھے, کسی کو گالی دے, کسی کو کڑوا لفظ کہہ کر کسی کا دل دکھائے, وقت ہی نہیں. مسلمان کی زبان ہر وقت تر و تازہ رہنی چاہیے اللہ کی یاد میں. اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے, اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہے, ہر وقت اللہ کا ذکر رہے. اور دوسرا مطلب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے جو کہ عاشقانہ ترجمہ ہے اور عاشقانہ تشریح ہے, کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت اس کے منہ میں ایک قسم کا پانی بھراتا ہے, جیسے کوئی لذیذ چیز کو چکھتے وقت. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے, اس کا مطلب ہے کہ جب تو اللہ کا نام لے تو اپنے دل کی ایسی کیفیت اللہ سے تعلق پیدا کر کے پیدا کر لے کہ جب تو اللہ کہے تو تیرے منہ میں اس محبت کی وجہ سے پانی آ جائے اور تجھے اس کی لذت محسوس ہونے لگے. تو میرے بھائیو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کسی پر ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو, اور اگر زیادتی ہو جائے ہم معافی مانگ لیں, اور اب تک جو کچھ قصور ہو گیا ہے اس کا جو ہے وہ تدارک ہم کر لیں. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ تحریر کیا ہے کہ چلتے چلتے, ملاقات کرتے کرتے, حج پہ جاتے ہوئے, عمرہ پہ جاتے ہوئے, کہیں سفر پہ جاتے ہوئے ایسا کہہ دینا کہ بولیو چالیو معاف, اس سے وہ گناہ معاف نہیں ہو جاتا. یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کے حق میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, کہنا پڑے گا تب جا کر کے معاف ہوگا. اس لیے میرے بھائیو اس کی طرف جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آخرت کی رسوائی سے پہلے پہلے دنیا کی رسوائی قبول کر لینا اور اسے برداشت کر لینا یہ عقل مندی کا کام ہے. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے مقدمات جو ہے وہ پیش ہوں گے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان مقدمات کے فیصلے فرمائیں گے, اور فیصلہ کیا ہوگا, ظالم کو سزا ہوگی, اور جو ظالم نہیں ہوگا اس کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جنت میں داخل فرمائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء. اب ظاہر ہے کہ ظالموں کے مختلف درجات ہوں گے, تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 360 بت تو بنائے نہیں, اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں, بہت سارے کام دین سمجھ کر کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے حکم کیا ہے اس کا. تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ, اور سچائی کو جھٹلائے, یعنی قرآن کو جھٹلائے, نبی کو جھٹلائے, نبی کے ماننے والوں کو جھٹلائے, اس جا جبکہ وہ سچائی اس کے پاس آ گئی ہے. اب اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں. جب اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے ایسے شخص سے, تو پھر اس کے لیے عذاب بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے, اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, الیس فی جہنم مثوى للکافرین, کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے. اور آگے جو ہے دوسری جانب, جو ظالم نہیں تھے, والذی جاء بالصدق, اور وہ جو سچائی کو لے کر آیا, اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضرات علماء کرام جو سچائی کو بیان کرتے ہیں, یا حضرات علماء کرام سے سیکھ کر آگے جو بھی دین کا پیغام لے جائے گا, مسلمان کوئی بھی ہو جو سچائی کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کا ہر فرد اس میں آ گیا کہ والذی جاء بالصدق, وہ شخص جو سچائی کو لے کر آیا, وہ صدق بھی, اور اس سچائی پر خود بھی ایمان رکھتا ہے, اس سچائی کی تصدیق بھی کرتا ہے, اولئک هم المتقون, یہی لوگ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے وہ ساری نعمتیں ہوں گی جن کو یہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے پاس, ساری نعمتیں. میرے بھائیو, جو شخص دنیا میں من مانی کی زندگی گزارتا ہے, آخرت میں رب مانی کا تابع ہوگا, اسے پھر اللہ جس طرح رکھیں گے رہنا پڑے گا. اور جو دنیا میں رب مانی کرتا ہے, آخرت میں اس کے لیے من مانی ہے. لہم ما یشاؤون, یہ نہیں کہا کہ آخرت میں ان کو وہ ملے گا جو رب چاہے گا, آخرت میں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کے ذہنوں میں دماغ میں اچھی اچھی باتیں بھی ڈالیں گے, ساری نعمتوں کا تصور بھی دیں گے جس کی بنیاد پر وہ مانگتے رہیں گے. تو لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے وہ ساری نعمتیں ہوں گی جن کو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس. یہاں تک کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک عجیب حدیث بیان فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنی چار پائی پر بستر پر لیٹا ہوا ہوگا اور اس کے دل میں ایسا خیال آئے گا کہ مجھے فنا پرندے کے گوشت کے کباب کھانے ہیں. بس ابھی خیال آئے گا, تمنا دل میں اٹھے گی, تو وہ پرندہ جو ہے اڑتا ہوا آئے گا, اور اڑتا ہوا اگر اس کے سامنے ہی وہ مر جائے گا, ذبح ہو جائے گا, اور پھر اس کے وہ پر ور جو ہیں سب خالی ہو جائیں گے, اور اس کے پھر کیما بن جائے گا, اور کیما بن کر تو اوپر سے اترتے اترتے اس کے منہ تک میں وہ آنن فانن وہ کباب تیار ہو کر کے اس کے منہ میں آ جائے گا. اللہ جل جلالہ عام من والو یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے, یہ سب نعمتیں انتظار کر رہی ہیں میرے بھائیوں. بس ہم ہیں کہ بے صبرے ہیں. بے صبرے کا کیا معنی؟ کہ اپنی ساری خواہش کو جلدی جلدی یہاں پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ جل جلالہ عام من والو بڑے رہی, اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ماں ہے, میں نے پہلے بھی جمعہ کے کسی بیان میں یہ عرض کیا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں سنیچر کے دن, اتوار کے دن کوئی خاص چیز پکی ہوئی ہو, کوئی باربیکیو کا پروگرام ہو, اور وہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور اب ایک ڈیڑھ گھنٹہ باقی رہ گیا ہے, اور بچہ کچن میں آ کر روتا ہے کہ مجھے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے, اب وہ ماں کیا کرے گی؟ اسے نہیں کھانے دے گی. ماں کہے کہ نہیں بیٹا, ابھی تم ذرا صبر کر جاؤ. اب وہ بہت چیختا اور چلاتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میری والدہ مجھے اس ادنا چیز سے اس لیے روک رہی ہے کہ آلہ کا بھی انتظار ہو رہا ہے. میری ماں میرے اوپر ظلم نہیں کر رہی ہے, بلکہ اچھی چیز دینے کے لیے مجھے روک رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ بےچارا لیکن سمجھتا نہیں تو چیختا چلاتا ہے. تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ اسے مطمئن کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز دے دیتی ہے کہ وقتی طور پہ وہ خوش بھی ہو جائے اور اس کی بھوک اثر انداز نہ ہو. تو اللہ جل جلالہ عام من والہ نے بھی آخرت میں سارے بڑے بڑے باربیکیو ہمارے لیے انتظار کر کے رکھے ہیں, اور ہم بے صبرے چیختے چلاتے ہیں. تو کچھ نعمتیں دنیا میں بھی دے دی ہے کہ چلو اپنے دل کو بہلانے کے لیے مزے لیا کرو ان چند چیزوں سے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ آخرت میں ہے. اور جو شخص اس حد کو پار کرتا ہے جیسے وہ بچہ ماں کا نہیں مانے گا اور کہے گا نہیں مجھے تو روٹی سالن ہی دے دو, اب روٹی سالن کھا لے گا تو پھر باربیکیو سے محروم ہو جائے گا. تو جو شخص اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند چیزیں یہاں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں ان پر قناعت نہیں کرے گا بلکہ لمٹ کو کراس کر جائے گا تو آخرت کے سارے اچھے اچھے باربیکیو سے محروم ہو جائے گا, آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں وہاں ہمیں لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک کام کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ ہوا کرتا ہے. اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ملے گا کہ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سے ان کے اعمال کی برائی, یعنی جو کچھ انہوں نے کچھ تھوڑے بہت گناہ کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے کر کے مٹا دیں گے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور انہیں ان کا اجر دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کی برائی کو مٹا دے اور ان کو دے ان کا اجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان اچھے اعمال کی وجہ سے جنہیں وہ کیا کرتے تھے. تو جہنم میں اگر مومن کو وقتی طور پر جانا بھی پڑا تو وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس کے برے اعمال کی سزا بھگت لے اور برائی اس کی دور ہو جائے اور بالآخر پھر وہ جنت میں چلا جائے, اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے وہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے دیں گے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرنی چاہیے توفیق کے لیے, اور بار بار اس توفیق کو مانگتے رہنا چاہیے اس لیے کہ ان کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور اعمال صالحہ اختیار کرنے چاہیے, اور اعمال صالحہ ہماری زندگی میں آ جائیں, ہمارا دل قوی ہو جائے, ہمارے قلوب کی اصلاح ہو جائے, ہم اتباع سنت اور اتباع شریعت کرنے والے بن جائیں, اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے ہیں اسے بھی اختیار کرنا چاہیے. نیک کام میں اپنے آپ کو لگاؤ, نیک تحریکات میں لگاؤ, نیک صحبتوں کو اختیار کرو, مشائخ سے رابطہ جوڑ کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرو, اور حلقوں میں درس کے حلقوں میں بیٹھو, قرآن حدیث علم حاصل کرو, اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی کوشش کرو کہ ہم شریعت مطہرہ کی پابندی کریں. اللہ جل جلالہ وعمن والو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ تعالی ہمارے قلوب کو خسائل سے آراستہ فرما دے اور رزائل اور برائیوں سے ہم سب کو پاک فرما دے. اللہ تعالی ہمیں مقام ولایت مقام صدیقیت عطا فرمائے, پوری امت کے مسائل کو اللہ تعالی حل فرما دے اور امت کو ویسی بنا دے جیسی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. غیر مسلموں کو اسلام کے دامن میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.